دروازہ کھلا رکھو، جو بھی آنا چاہے اور ہم میرے دسترخوان میں میرا ہمراہ بننا چاہے، ساتھی بننا چاہے، آ جائے. اتنا کھلا دل ہو، اتنی خوبصورت سیرت ہے ہمارے نبی کی. لیکن امام علی علیہ السلام کہتے ہیں وہ 40ویں افطار جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھی، مختلف تھی. میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے کہا کہ اے علی، آج جو مجھے حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس افطار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے لیے ممنوع ہے، اور دروازہ بند کر دو اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دو. علی نے دیکھا کہ اس انداز سے جنت کی جانب سے میرے نبی کے لیے معطر اور نہایت ہی بے مثال طعام آ رہا ہے، وہ تحفہ ہے، رطب ہے، انگور ہیں اور جنت کے پھل ہیں، اور حتیٰ پانی بھی اس قدر گوارا کہ جب نبی نے تناول کر لیا افطار کو تو حدیث نے لکھا ہے کہ ایک فرشتے نے پانی ڈالا اور جناب میکائیل نے آپ کے ہاتھ کو دھویا اور جناب اسرافیل نے آپ کے ہاتھ کو خشک کیا. اس اہتمام، احترام، انتظام کے ساتھ میرے نبی نے اس غذائے بہشتی کو تناول کیا. اب نبی ہمیشہ کی طرح سیرت یہ ہے کہ شکرانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حکم آتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ اس وقت خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیں. اور میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے حکم سے جو ہے وہ نور حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور ان کی ولادت ہوتی ہے. گویا میرے نبی کو سورہ کوثر کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہے. میں کہوں گی محترم والدین سے اور اساتید سے، ٹیچر سے، اپنے آپ سے کہ جب ایام شہادت یا ولادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئے تو خاص طور پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، کہیں کہ بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے ان کے بارے میں، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں. اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. تسبیح کو ایک نئے انداز سے پڑھیں، زور زور سے پڑھیں، معنی بتائیں، بتائیں اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اور اس کا نور کس طرح آپ کے وجود میں آتا ہے، آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے جب آپ اللہ اکبر کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، یا پھر الحمدللہ کو یا سبحان اللہ کو. تحقیق کریں، اپنے ریزیڈنٹ عالم سے پوچھیں، کتابیں پڑھیں، اتنا مزہ آتا ہے. ایک ریسرچ ہو اور فیملی وائز یہ کام ہو رہا ہو اور گھر میں جو ہے وہ گفتگو اسی اساس پہ ہو رہی ہو تو کتنا لطف آتا ہے. بچوں کو آپ خود بخود انوالو کریں گے اور مزے لے کر کریں گے. یہ سب سے مہم نقطہ ہے آج کل کے زمانے میں. تو سورہ کوثر کی تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ ولادت بی بی کی خوشخبری میرے نبی کو اس انداز سے دی گئی. اور آپ کو بس صرف ایک دو حدیثیں بتاتی جو حدیثیں اتنی زیادہ ہیں. آپ تفسیر نور الثقلین کو دیکھ لیجئے، برہان کو دیکھ لیجئے، جس تفسیر کو مجموع البیان کو اٹھا کے دیکھیں، آپ خود پڑھیں، آپ کو لطف آئے گا کہ کیا وعدے دیے ہیں پروردگار عالم نے، کیا خوشخبریاں دی ہیں، کیا تحائف دیے ہیں ہمیں کہ اگر ہم اس سورے کو معرفت کے ساتھ پڑھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری جان قربان ہو صادق آل ابا پر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو فرائض اور نوافل میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کی جس کو توفیق ملتی ہے تو ہوگا کیا، سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ وکان محدثہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اصل توبہ. ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اور میری الحمدللہ یہ عادت ہے کہ میں بی بی کو یاد کرتے ہوئے سورہ قدر اور سورہ کوثر پڑھتی ہوں. جب بھی ان سے محبت، قربت، توسل، استغاثہ کرنا ہو تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے دو سورے ہیں، لیکن کس قدر عمیق ہے، کس قدر انسان جو ہے ان آیات الہی، کلام الہی کے ذریعے نور اور جمال الہی سے قربت حاصل کر سکتا ہے. تو یہاں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کی عادت ہو کہ وہ سورہ کوثر کو پڑھتا ہو تو اللہ اس کو چشمے کوثر، نہر کوثر سے سیراب کرے گا، جس کی تمنا ہر مومن کو ہے. نمبر ون. نمبر ٹو، کان محدثہ عند رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت عظیم مقام ہے. کیا ہے رتبہ؟ یہ ہے کہ اس کا مسکن، اس کی جگہ، اس کا مقام رسول اللہ کے نزدیک ہوگا. جو رسول اللہ کی جگہ کہاں ہے؟ شجرہ توبہ کے پاس. شجرہ توبہ کہاں ہے؟ کوثر کہاں ہے؟ کوثر تحت عرش الہی. عرش الہی کہاں ہے؟ عرش الہی جنت کا پیک، عروج، کمال، سب سے بلند ترین مقام ہے. تو آپ کا جو سب سے ہائی مقام، یہ جو سب سے اعلیٰ آپ جو اپنا مقصد بنا سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ رسالت میں آپ اور اہل بیت کے قریب ہوں. اس سے بالا تر تو ہم ہے ہی نہیں کوئی مقام، ہم جا ہی نہیں سکتے. تو کہا یہ سورہ کوثر آپ کو بنا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. لیکن کوثر کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس قدر ثواب زیادہ ہے، جلدی سے آپ کو بتاتی جاؤں. یہ کہہ رہے ہیں جو اس سورہ کو پڑھیں نہ صرف کوثر بلکہ جتنے بھی جنت میں نہریں ہیں وہ سب کے سب اس کے پاس آئیں گی اور اس کو خود سیراب کریں گی. وَأَعْتَى مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ قُرْبَان قَرَّبَهُ الْعِبَادِ فِي يَوْمِ عِيدِ. عید کے دن جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور قیامت تک دی جائیں گی، سب کا ثواب جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو دیا جائے گا. اور وَيُقَرِّبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. عجیب بات یہ ہے، مشرقین نے بھی زمانے شرک میں یا ابھی تک جو قربانیاں، جو ایثار، جو کچھ کر رہے ہیں، ان سب کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، کیونکہ حقیقی عبادت یہ کر رہا ہے، حقیقی قربت یہ حاصل کر رہا ہے سورہ کوثر کو پڑھ کے. کوثر جسے ہم جانتے ہیں خیر کثیر، خیر کثیر. ہمارے اس ناقص ذہنوں میں ہم کبھی کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ دو تین چیزیں مراد ہیں. یقیناً فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ نورانی اور بابرکت وجود ہے جو قیامت کے دن اس حوض کوثر کی شکل میں بھی منتقل ہوگا، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. کوثر وہ جیسے بتایا تحت عرش الہی سے پھوٹتا ہے جس پر ملینز محل اور گھر موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو جس کی زمین مشک انبر سے زیادہ معطر ہے، اور جس کے خاک یا زمین مشک انبر سے بھی زیادہ معطر ہے، اور پھر جو ہے جس کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی طرح ہے. یعنی جتنی خوبیاں اور جتنا حسن اس دنیا میں نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور تصور کر سکتا ہے، اس سب کو جمع کر دیں ایک وجود میں، تو وہ وجود کوثر بن جاتا ہے جو خیر کثیر ہے، جو انسان کی شکل میں حوراء انسیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے یہ سوال جو بار بار اٹھتا تھا کہ کیوں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بوسہ لیتے تھے، سونگتے تھے باقاعدہ، اور اس نورانی وجود کے ذریعے قرب الہی اور جنت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. تو کیا وجہ تھی؟ بہت سے لوگوں نے سوال کیا نبی سے، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ فاطمہ حورائے انسیہ ہے. كلما اشتقت الى رائحه الجنه شممت رائحه ابنتي فاطمه. کہ جب بھی میں مشتاق ہوتا جنت کا، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سینے اور ان کے قریب جا کر ان کو سونگتا تو جنت کی خوشبو مجھ تک پہنچتی. تو وہ وجود جو جنت کی خوشبو سے اس کا ظاہری وجود جو ہے وہ تشکیل پایا ہو، اس کے باطن اور اس کے روح کی تخلیق اور اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کو ہم کہاں جان سکتے ہیں. یہاں تک کہ یوں بھی بتایا گیا روایات میں ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں یہ نور جب منتقل ہوا تو نہ صرف ولادت کے بعد حضرت خدیجہ وہ محسن اعظم جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیکھیں ان کو سکون دے رہا ہے، بلکہ عالم بطن سے ہی آغاز ہوا کہ عالم بطن میں ہی حمل کے دوران ہی جناب فاطمۃ الزہرا جیسے بعد میں ام ابیہا بنی، اپنے باپ کو دلاسہ دینے والی بنی، یہاں پر اپنی ماں کو بھی دلاسہ دے رہی ہیں، سکون دے رہی ہیں، ہمدم بن رہی ہیں. تو پہلا نام جو فاطمہ نے لیا وہ محدثہ کا ہے، عالم بطن سے ہی شروع ہوا. فاطمہ فاطمہ ہے، ہم نے کہہ دیا کہ جدا ہے، یونیک ہے، بے مثال ہے ولادت کے طریقے میں، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں آ رہی ہیں. تاریخ کہتی کانت فاطمہ تو تحدث فی بطن امها ولما ولدت وقعت وحین وقعت علی الارض ساجدۃ رافعۃ اصبعها. کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جب بطن مادر میں تھی اور میری بی بی سیدت العفائف حضرت ختیجہ اس قدر تنہائی کے وہ ایام گزار رہی تھی کیونکہ بہت سخت ایام تھے، اوائل بعثت کے ایام ہیں، اور کوئی آپ کا ہمدم و ساتھی نہیں تھا، تو اس وقت نہ جانے کیا گفتگو کرتی تھی، اپنے ماں کو تسلی دے رہی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس زمین پر آئیں